من فرعون انه كان عاليا من المسرفين، یعنی فرعون کی غلامی سے وہ بڑا متکبر اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ لفظ اخترنا بھی دیکھ لیں، ہم نے چنا ان کو، خیرہ خیر کا جو روٹ ہے نا وہی اخترنا کا ہے۔ کل تک بنی اسرائیل میں خیر تھی، اللہ نے چن لیا، اللہ کو پتا تھا یہ کئی سال کی غلامیوں میں پسے ہوئے لوگ ہیں، یہ اب سونا بن چکے ہیں، ان کا کاربن اب ڈائمنڈ بن چکا ہے پریشر میں رہنے کے بعد۔ اور واقعی بنی اسرائیل اس وقت اس کیفیت میں تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہجرت کے موقع پہ تھے۔ یہاں ایک نقطہ لکھ لیں، بہت خوبصورت تقابل ہے کہ بنی اسرائیل کی حالت اس وقت موسیٰ کے ساتھ وہ تھی جو ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بدر کے موقع پہ تھی۔ مشکلات کی چکی میں جب بندہ پستا ہے نا، اس کا تو جوس نکل آتا ہے، وہ تو چیختا ہے، وہ تو تڑپتا ہے، وہ تو بلکتا ہے۔ کل بدر میں جیسے ان کی مدد کی گئی کہ 70 مارے گئے، 70 چلے گئے، اللہ نے بنی اسرائیل کی بھی اس وقت مدد کی تھی۔ کیوں؟ اللہ علم، علم کی بنیاد پہ، اللہ علم پہ چنتا ہے، نہ شکلوں پہ چنتا ہے، نہ رنگوں پہ چنتا ہے، نہ زبانوں پہ چنتا ہے، نہ عربی اجمی ہونے پہ چنتا ہے، نہ نبیوں کی اولاد ہو کہ نہیں ہو اس پہ چنتا ہے، اللہ علم کے ساتھ چنتا ہے کہ کس کو چننا ہے۔ العالمین، جہان والوں پہ چنا، ساری دنیا میں سے چنا، ان کو ورلڈ لیڈر بنایا، حق کا پیغام ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھوایا۔ لیکن اب آئیے ذرا آگے دیکھتے ہیں، یہ چنے ہوئے گروہ کی اب اگلی کہانیاں سن لیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فرعون ڈوبا، بنی اسرائیل کی آنکھیں کھل گئیں، خوشیوں کے دن شروع ہو گئے، یہی آتے ہیں نا تصور میں، غلامی کے اندھیرے چھٹ گئے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، ہم نے عطا فرمائی انہیں ایسی نشانیاں جس میں صریح آزمائش تھی۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہوا؟ اصل آزمائش تو بنی اسرائیل کی اب پڑی، کب؟ جب اقتدار ملا۔ بنی اسرائیل مظلوم تھے، غلام تھے، تو دبے ہوئے تھے، اللہ سے جڑے تھے، ہر بات میں کہہ دیتے ہوں گے دیکھیں آپ کو تو پتہ ہم مجبور ہیں، دیکھیں آپ کو تو پتہ ہم غلام ہیں۔ کل اللہ نے جب ان کو لیڈرز بنا کے انہی محلات کا وارث کر دیا، اب بنی اسرائیل فیل ہو گئے۔ یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ جہاں پہ لوگوں کے ایمان اور عقائد بگڑ جاتے ہیں، اور وہ ہے جب خیر ملتی ہے، جب دولت ملتی ہے، تو اس وقت پھر انسان کا ایمان بھی بدلتا ہے۔ غریب ہوتے ہیں، روٹی سالن یا دال ساگ کھا لیا تو نمازیں روزے اچھے، بڑے گھر میں آئے تو نمازیں بھی گئیں، ہے کہ نہیں؟ صبر اور غم کی آزمائش چھوٹی ہوتی ہے، نعمتوں کی آزمائش بڑی ہوتی ہے۔ ان ہؤلاء یقولون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلا شبہ یہ کفار مکہ بھی تو یہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا، نہیں ہے یہ مگر، موتاتنا الاولى، ہماری پہلی موت، وما نحن بمنشرین، اور نہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بنی اسرائیل کو مکہ والوں سے جوڑ دیا کہ دیکھو، نعمتوں کی آزمائش برداشت نہیں کر سکے، یہ اس جگہ کے تقاضے پورے نہ کر سکے۔ دیکھیے، جب کوئی حکومت سے اپوزیشن میں ہوتا ہے، کتنے بیانات آتے ہیں اخباروں میں، کوئی پچھلے 2 سال 4 سال پہلے کی اخباریں کھولے، اور وہ جو آج حکومت میں ہیں کل وہ اپوزیشن میں تھے۔ حزب اقتدار اور اختلاف کہتے ہیں غالباً، حزب اختلاف، سڑکیں نہیں بنی، بجلی نہیں، پانی نہیں، حکومت مستیوں میں ہے، حکومت کو فکر نہیں۔ آج آپ دیکھیں ایسے ہی لوگوں کو اگر موقع دے دیا جائے تو وہ کہیں گے ریسورسز کوئی نہیں، حالات کوئی نہیں، بجلی کوئی نہیں رہی، فصلیں نہیں، بارشیں نہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کے آزمائش جو ڈالے اس میں پورا اتارے، کوئی فخر نہ کرے، کوئی اللہ کا چنا ہوا نہیں، اللہ کو کوئی نام، کوئی سلوگن نہیں پیارا لگتا، کام پیارا۔ جو صبر غم والی آزمائشوں سے اللہ کی مدد سے نکل جاتے ہیں، اگر نعمتوں والی آزمائش میں پکڑے تھے اللہ پھر پھینک دیتا۔ کتنے دن مصر پہ رہے بنی اسرائیلی؟ چند سال، پھر دوبارہ پکڑے گئے۔ جوش آیا، حضرت سلیمان، حضرت داؤد کا دور آیا، بہت ملا، لیکن جب پھر پڑ گئے جادو پرستی اور کہانت اور ایسی عجیب و غریب چیزوں نے، اللہ نے اتار کے پھینک دیا، عقیدہ آخرت تک خراب ہو گیا، کہتے تھے کوئی نہیں مر کے جینا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی مثال مکہ کے لوگوں کو دی کہ دیکھو یہ بھی تو آج یہی کہتے ہیں نا کہ مر گئے تو مر گئے، کوئی نہیں دوبارہ اٹھنا، آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں، عیش کر لو، کس نے دوبارہ جینا ہے؟ فاتو بیا با انا ان کن تم صادقین، جرات اتنی بڑی، کہنے لگے اچھا اگر مرنے کے بعد جینا نا، لے کے تو ہمارے پہلے باپ داداؤں کو، اگر تم سچے ہو کس بات پہ کہ مرنے کے بعد قیامت آنی ہے، لے کے تو آؤ دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دیکھو اتنے اجڑ ہیں، اتنے جاہل ہیں، اہم خیر ام قوم و تبا، اے لوگو ذرا سوچو کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم؟ والذین من قبلہم، اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، کیا ہوا؟ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی ان کی شان و شوکت کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا، کیوں؟ انہم کانوا مجرمین، کیونکہ یہ مجرم لوگ تھے۔ یہاں ایک دم تبا کا لفظ آ گیا، پیچھے بات ہو چکی ہے، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا کرتے تھے، چین یعنی چائنا آج کے دور کا، اس کے سلطان کو لوگ حاقان کہتے تھے، خا الف قاف الف نون، اسی طرح یمن اور حضر موت کے فرما رواؤں کا لقب تبا تھا، تبا۔ یہ علاقہ اس وقت آبپاشی کے نظام کے باعث بڑا زرخیز اور آباد تھا، لوگ بڑے دولت مند اور خوشحال تھے، یہاں کے بادشاہوں کے جو خزانے تھے وہ بھرے ہوئے ہوتے تھے، ان کی دولت، ان کا غلبہ اس دور میں اتنا زیادہ تھا کہ جیسے آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپر پاور تھے۔ مکہ والوں میں ان کے قصے کہانیاں بہت معروف تھے، اللہ تعالیٰ انہی کو بتا رہے ہیں کہ مکہ والوں آج تم اتنے جو اکڑ رہے ہو، پیچھے تمہیں فرعونیوں کی بات سنا دی، تمہاری کچھ آنکھیں تو کھلی ہوں گی، اور جو باقی رہ گئی ہیں وہ تبا کی باتیں سن لو کہ وہ اچھے تھے یا تم اچھے ہو، ان کو جو اسباق ملے تھے وہ تھے یا تمہارے، تم تو عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچے، تمہارے پاس تو پانی کوئی نہیں، صحراؤں میں تم مر کھپ رہے ہو، ان کو تو اللہ نے اتنا کچھ دیا تھا، جب وہ نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے عذابوں کا شکار ہو گئے تو تم بتاؤ کہ پھر تمہارا کیا بنے گا؟ غور کرو کہ تم وہی کام کرو جو پچھلوں نے کیے اور ہلاک ہوئے تو تم بچ جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ تبا خاندان کا ایک شخص تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اس کا نام ابو کرب تھا، کرب جیسے کرب و غم کہتے ہیں نا، اسی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر قیمتی غلاف چڑھایا۔ جب اس کا گزر مدینہ منورہ کے قریب سے ہوا تو اس کے لشکر کے جو علماء تھے انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے، یہاں آ کے نبی ہجرت کریں گے، اور اس کو اس میں اتنی زیادہ کشش محسوس ہوئی کہ اس نے وہاں اللہ کے نبی کے نام میں خط لکھا، جیسے ایک سپوز کر کے عرض لکھتے ہیں، اور اس نے اس میں کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اور التجا کی کہ میرا ایمان بھی قبول ہو اور قیامت کے روز مجھے اپنی سفارش سے محروم نہ کریں۔ یہ واقعہ ملتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ خط جو ہے بہت عرصہ تک محفوظ رہا۔ اس کا ایک کوٹیشن پڑھ کے سناتی ہوں، لکھتا ہے کہ اگر میں اس حیات مستعار میں، یعنی ادھار لی ہوئی زندگی میں، اللہ کے نبی کی زیارت سے بہرہ مند نہ ہو سکوں تو میری شفاعت فرمائیے اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجیے، کیونکہ میں آپ کے ان امتیوں میں سے ہوں جو پہلے گزر چکے۔ یعنی اس کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح سے اللہ نے اس کے دل میں رکھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ اور ان کے اس دور کے عالم بھی تھے، ان میں سے ایک جماعت نے اسی جگہ پہ رہنے کی اجازت طلب کی، بادشاہ نے ان کے رہنے کے لیے وہاں مکانات بنائے، پھر ان کو جو بھی ضروریات زندگی تھی وہ دی۔ اس میں جو سب سے معزز ترین عالم تھا، کہتے ہیں کہ اس نے ایک وصیت لکھی اور کہا کہ اگر کسی دور میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے تو میری یہ عرض ان تک بھیج دینا، 1000 سال، یعنی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس تبا کے دور میں صرف 1000 سال گزرا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو وہ جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے کھدائیاں ہوتی ہیں، اس میں اس کا یہ خط ملا، ابو ایوب الانصاری کے گھر کے پاس تھا، اور وہاں یہ خط اللہ کے نبی کو دیا، اور آپ نے حضرت علی کو کہا کہ اس کو پڑھ کر سنائے۔ بہرحال ایسے واقعات ملتے ہیں، کوئی سامنے والے نہیں مانتے، کوئی پیچھے والے مان کے چلے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کا مقصد بتاتے ہیں، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر۔ یہ ہے اصل میں پچھلی ساری آیات کے اوپر کمنٹ۔ تبا کی قوم نے اگر یوم حساب کا انکار کیا، رنگ رلیاں منائیں، جی بھر کر عیش اٹھایا، مقصد زندگی کا یہ بن گیا، فرعونیوں نے یہ کیا، تے مکہ والو، تم کب تک یہاں روگے؟ یہ زندگی مکافات عمل دہراتی ہے، تم بھی سوچو کل تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مقصد سے ہمیں پیدا کیا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے نہیں پیدا کیا ان دونوں کو، ہما کیا ہے، السماوات اور ارض، مگر حق کے ساتھ۔ حق سے مراد جہاں مقصد ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر حقیقت کو جانتے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں حقیقت کی عقل۔ آئے کیوں؟ یہاں حق ہے، مقصد۔ کتنے لوگ آپ کے میرے ارد گرد رہنے والوں میں، مجھ سمیت اور آپ سمیت، قرآن سے جڑنے سے پہلے سمجھتے تھے کہ زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ تو مقصد کے بغیر کام کرنا بھی کوئی بات ہے؟ کوئی کام کرے، مقصد کو سامنے رکھے۔ یہ مضمون پیچھے کئی جگہ آیا کہ اس کائنات میں ہر چیز با مقصد ہے۔ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع سن لیجئے، اس میں بھی اس پہ کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی۔ کا یہ مقصد کے ساتھ ہے، ایک خاص فیصلہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا، اور اس کے بعد دنیا میں سے جب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے مقرر وقت ہے۔ وقت تو آئے گا، اس وقت کوئی ڈیلے نہیں ہوگا۔ ہوگا کیا؟ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس روز کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام نہ آئے گا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، مگر الا من رحم اللہ، سوائے ان کے جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ سب پر غالب، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ قرابت، تعلق، باتیں، کسی کی مدد کرنا، یہ سارے مولا کے لفظ میں ہم پیچھے معنی پڑھ چکے ہیں۔ چاہے نسب کا تعلق ہو، چاہے دوستی کا ہو، یا ہم عقیدہ ہو، یا کسی کو آزاد کیا گیا ہو۔ قیامت کے دن نہ تو کوئی نسب والا کام آئے گا، نہ دوست کام آئے گا، نہ ہم عقیدہ ہونے والا کام آئے گا، نہ ہم مسلک کام آئے گا۔ اور آپ نے کسی کو آزاد بھی کر دیا تو بھی کام نہیں آئے گا، الا من رحم اللہ۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر سب سے زیادہ کس کو منانے کی ضرورت ہے، کس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، کس کے آگے ہم واقعی اپنے ماتھوں کو رکھ دیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا حقیقت میں ہم اس اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ وہ عزیز بھی ہے اور رحیم ہے۔ عزیز کس پہ؟ پکڑ لے۔ رحیم کیا ہے کہ نہیں پکڑتا، پکڑنے کی قدرت رکھنے کے باوجود وہ نہیں پکڑتا۔ تو سوچو کہ پھر اس کا رحم ہے کہ تم جی رہے ہو۔ اب اگلی چند آیات، بس آپ یہ کہہ لیجئے کہ سورت کا تتمہ اور دو انجام۔ بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ کرٹن ہٹا لیں تو جنت، اور ادھر کا ہٹا لیں تو جہنم۔ پہلے جہنم کی آیات اکٹھی پڑھیں گے۔ فرمایا، ان شجرت الزقوم، بلا شبہ زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گناہ گار کی خوراک ہوگا۔ کھا لے گا تو کیا ہوگا؟ کل مخلی، یغلی فی البطون، پگھلے تانبے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے گا۔ کبھی مرچیں کھائی ہو، کبھی گرم کھانا کھا لیا ہو، پیٹ خراب ہو جائے۔ کا اتنا گرم کھانا، اتنا گندا بدبودار کھانا پیٹ میں جب جائے گا تو انتڑیوں کے اندر یوں جوش مارے گا۔ اور زقوم درخت ہے دوزخ کا، کانٹوں والا، کڑوا، کسیلا، نہ ٹہنی ہے اس میں، نہ پتا ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، تھور کے درخت سے ملتا جلتا زقوم۔ اسی کو آگے جا کے من زری بھی کہا گیا۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کوئی الگ ہوگا یا دوسرا ہوگا، لیکن بدبودار اور کانٹوں والا کھانا ہوگا، پیٹ میں جاتے ہی جوش مارے گا۔ محل کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو، گندا تیل، اس کو محل کہتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مردے کے جسم میں سے جو بدبودار پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے نا، اس کو محل کہتے ہیں۔ کبھی کسی کی ڈیڈ باڈی کو فریز کرنے کے بعد میلٹ کیا گیا ہو، یا کچھ دن کسی کے انتظار میں رکھ دیا جائے، تو اس کے اندر سے جو چیز نکلتی اس کو محل کہتے ہیں۔ یغلی، جوش مارے گا، ادھر سے ادھر جائے گا پیٹ کے اندر، فی البطون، بطنی کا بطون۔ یہ کیوں بھائی پیٹ کی بات کیوں آ گئی؟ کیونکہ پیٹ ہی کے اندر تو گیا تھا۔ دیکھیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے جہنم میں جانے کی بہت بڑی وجہ بنیں گی، زبان اور پیٹ۔ زبان سے حرام کھانا بھی گیا اندر، اور زبان سے حرام لفظ بھی نکلے۔ یا بہت سارے لوگ زبان کے غلط استعمال سے جہنم میں جائیں گے، اور یا پیٹ کے غلط استعمال سے۔ جو کھانا اندر جاتا ہے وہ پیٹ میں ہی جاتا ہے نا، کیا یہ کھانے ہضم ہو جائیں گے جو اللہ کی نافرمانیوں کے؟ دنیا میں تو لگتا ہے ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پاک بھی تو کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے لوگوں کو پاک کرنے کے لیے وہاں جا کے پگھلا رہا ہے۔ کیسے؟ پہلے پیٹ میں کھولتا ہوا پانی ڈالا، پھر وہ کھولنے لگا پگھلے ہوئے تانبے پہ، اور کاپر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہائیلی ٹیمپریچر پہ جا کے میلٹ ہوتا ہے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں، کغل الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا، ان کے سروں پہ گرم پانی ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن دماغوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات آگے تھے نا، ان کو کھولتے پانی سے سٹرلائز کیا جائے گا۔ آج کہتے ہیں جراثیم مارنے کے لیے چیز کو ابالو، بچوں کے فیڈر ابالتے دیکھے ہوں گے آپ نے لوگوں کو، اس طرح اللہ ایسے دماغوں کو ابالے گا گرم پانیوں میں تاکہ اسلام دشمنی کے جراثیم مر جائیں۔ پیٹ کیوں گرم پانیوں سے کھولیں گے؟ تاکہ پیٹ سے حرام کی چربی نکلے، زبان کے راستے جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، حکم ہوگا اس نافرمان کو پکڑ لو، پھر اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم کے وسط میں۔ وسط میں کیوں؟ کہ سب سے زیادہ ٹیمپریچر مڈل میں ہوتا ہے۔ پھر کیا کرو؟ ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم، پھر انڈیلو اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی اسے عذاب دینے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جہنمی کو جب پانی پیش کیا جائے گا، پہلے تھور کا درخت کھائے گا کانٹوں والا، حلق میں پھنسے گا، کڑوا ہوگا، کسیلا ہوگا، پانی مانگے گا تو ابلتا ہوا حمیم دیا جائے گا، تو پینے سے انکار کر دے گا، تو اس کے سر پہ ہتھوڑے مار کے وہ گرم پانی سر کی کھوپڑی کے راستے پیٹ میں ڈالا جائے گا۔ جیسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو وہ کھانا ہضم نہیں کر سکتا، تو پھر کہتے ہیں اس کو ڈرپ لگا دو، کھانے کی نالی پیٹ میں کہیں اور سے ڈال دی جاتی ہے، کبھی پیشاب کی نالیاں کسی جسم کے حصے سے نکال کے باہر بیگز کے ساتھ باندھ دی جاتی ہیں۔ کیا جہنم آپ کو ایسا آپریشن تھیٹر نہیں دکھ رہا؟ اور سب سے بڑھ کے کہا کیا جائے گا؟ زق چک، انکا انتل عزیز الکریم، تم بڑے معزز اور مکرم ہو۔ چوٹ لگانے کا انداز ہے، کھاؤ نوش فرمائیے۔ بڑے عزیز، بڑے غالب اور بڑے کریم بنتے تھے نا، بڑے فاسٹ فوڈ تمہارے چلتے تھے، بڑے ڈرنکس تم پیتے تھے، آج چکھ کے تو دیکھو۔ کیوں بھائی؟ آخری آیت میں اس کا جواب ہے، انہا سما کن تم بھی تم ترون، بے شک یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ یہاں پتہ چلا یہ شک والے شخص کی سزا ہے۔ شروع میں بات کی ہے نا ہم نے شک پہ سورت کے، دعا کریں اللہ دل سے شک نکال دیں، ہدایت کے راستے سے شک سارے دور ہو جائیں، ورنہ نہیں چل سکیں گے، ایک نماز نہیں پڑھ سکتے، کہاں پھر زندگی لگانی اس کام میں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جہنمیوں کو کہاں جا کر پیش کیا اللہ تعالیٰ، کیسے لوگوں کو دنیا میں دکھا رہا ہے کہ تم ان چیزوں کو محسوس کرو۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ پیچھے جہنم کی آیت ہے، سب کچھ ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ صرف آیت 49 کو دیکھیں، پچھلا بھی چھپا لیں اگلا بھی چھپا لیں، اور صرف اس قرآن کی ایک آیت کو پڑھیے، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھیے آپ بڑے معزز اور مکرم ہیں ہمارے پاس۔ اس ایک آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی کو کہا جا رہا ہے آپ کھائیں، آپ کی ہم بہت عزت کرتے ہیں۔ کوئی ہوٹل والا، کوئی ریسٹورانٹ والا قرآن کی آیت نکال کے اپنے بورڈ پہ لکھوا لے اور لوگوں سے کہے کہ آپ کھائیے، آپ بہت عزت والے، ٹیکس کے بغیر دیکھے تو آیت بالکل ٹھیک لگتی ہے نا، لیکن آپ سوچئے کہ کیا یہ آیت اس ٹیکس میں آتی ہے؟ یہ ایک احساس کیوں دلوایا کہ ہمارے ہاں قرآن کے ساتھ یہی ظلم ہو رہا ہے، ادھر ادھر سے آیتوں کو کاٹ کوٹ کے لا کے پیش کر دیتے ہیں۔ کوئی اس کو نہ پڑھے تو لگے گا کہ بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیز نوش فرمائیے اور آپ بڑے اعلیٰ ہیں. آپ میں سے کوئی پڑھ کے یاد کر لے اور اپنے مہمانوں کو کہ ذوق انک انت العزیز الکریم, کھائیے, آپ کو ہماری نظر میں بڑے عزت والے ہیں, تو بات بنے گی. کتنوں کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا اور اس کے آگے کیا. آگے ہم پڑھیں گے سورہ قاف میں ایک آیت آ رہی ہے, قیامت کے دن آنکھیں کھلنے کی بات ہے اور لوگ اس کو, میں نے خود پڑھی ہے, آئی سائٹ جو چیک کرتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں ان کو, آئی اسپیشلسٹ یا گلاس, ان کی دکانوں پہ اوپر لکھی ہوتی ہے پاکستان میں کہ آج تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی. ہے نا کھیل, ادھر سے ادھر سے چھوڑ کے بیچ میں سے جب چیز پکڑیں گے تو یہی ہوگا نا. تو دعا کریں کہ لوگوں کو ٹیکسٹ کے ساتھ قرآن پڑھنا آ جائے, تلاوت سنتے ہیں اور صرف اس وقت اپنا محاسبہ کریں اور دعا کریں اللہ کوئی ایک بندہ بھی دنیا کا ایسا نہ جو اس آگ میں جائے. ہمیں خود نہیں بچنا, دوسروں کو بھی بچانا ہے.
ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون.
آیتیں بہت ہی خوبصورت, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈرا ہوا دل ہو تو باتیں بھی زیادہ سمجھ آتی ہیں. ان المتقین فی مقام امین, یقیناً پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے, فی جنات و عیون, باغات میں اور بہتے ہوئے چشموں میں, یلبسون من سندس و استبرق متقابلین, پہنے ہوئے ہوں کے لباس باریک اور موٹے ریشم کا, آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, کذالک, ہاں یوں ہی ہوگا, اور اس سے بھی بڑھ کے, وزوجناہم بحور عین, اور ہم بیاہ دیں گے ان کو گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتوں سے, یدعون فیہا بکل فاکہت آمنین, وہ منگوا لیا کریں گے وہیں ہر قسم کا پھل اطمینان سے, اور سب سے بڑھ کے, لا یذوقون فیہا الموت الا الموت الاولی, نہ چکھیں گے وہاں موت کا ذائقہ سوائے اس پہلی موت کے, ووقاہم عذاب الجحیم, اور بچا لیا ان کو اللہ نے عذاب جہنم سے. کیسے بچے؟ عملوں سے, خواہشات سے, تمناؤں سے, فضلم من ربک, محض آپ کے رب کی مہربانی سے, اور ذالک هو الفوز العظیم, یہی ہے بڑی کامیابی جس کی انہیں آرزو تھی. یہ ساری باتیں کہاں پڑھی؟ قرآن میں. اور قرآن کیا ہے؟ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون, بس ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو آپ کی زبان میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں, اور جو نہیں کرتے نصیحت قبول قرآن سن کے بھی، فَرْتَقِبِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، تو پس آپ بھی انتظار کیجئے، کس کا؟ ان کی پکڑ کا، اور وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، کس کا؟ کہ کب اللہ کی مدد آپ تک آتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے جنت کی نعمتوں کی بات ہے۔ پیچھے جہنم کی اتنی اسٹرانگ آیتیں تھیں کہ جو انسان کو ایسے محسوس کراتی ہیں کہ اس کی جان حلق میں پھنس گئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیار دیکھیے کہ جہنم کی آیتوں کے بعد جنت کی آیتیں اپوزٹ بھی ہو سکتی تھیں۔ ہم کہتے پہلے اچھی چیز دکھاؤ، لوگ شوق میں آ جائیں گے، پھر غلط چیزیں دکھاؤ۔ میں کہتی ہوں غلط بات ہے، پہلے ان کو مشکلات دکھاؤ، جم جائیں گے، خوشخبریاں پائیں گے، ورنہ سہار نہیں پاتا انسان۔ اب دیکھیے کہ متقیوں کی جو بات یہاں پیش کی گئی کہ فی مکان امین، امن کی جگہ میں ہوں گے، کس کو ملی جنت؟ تقوی والوں کو۔ تقوی کیا ہے؟ محتاط زندگی بسر کرنا، بچتے بچاتے اس دنیا سے گزر جاؤ۔ آپ دیکھیے کہ امن کی بات کی ہے نا، ہم اگر ایک چھوٹی سی مثال لے کے سمجھ لیں اس بات کو تو سمجھ آئے گی۔ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کرتے ہیں، اپنے سامان میں کیا رکھتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز رکھنا چاہتے ہیں جس کے پکڑے جانے کا ڈر ہو؟ تیزاب، پیٹرول تو چھوڑ دیجئے، پانی کی بوتل نہیں رکھتے، لیکوڈز الاؤ نہیں ہوتے، آپ نہیں رکھتے۔ بن فرض اگر کوئی آپ کو سامان دیتا ہے کہ آپ یہ میرا سامان لے جائیں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے دکھائیں ہیں کیا، چیک کرتے ہیں۔ بالفرض کسی نے کچھ دے دیا ایسی چیز، آپ نے سامان میں رکھ دی، پوچھا یہ تو نہیں وہ تو نہیں، کہتے نہیں یہ کچھ نہیں، ڈال دیا، وہاں ان کے اسکینر میں آ گیا، کسٹم پہ آ گیا، کھل گیا، بھائی یہ کیا ہے؟ آپ روئیں، آپ چیخیں، آپ چلائیں، خدا کے لیے یہ میرا نہیں ہے، یہ مجھے کسی نے دے دیا تھا، میں نے رکھ لیا، کیا آپ کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے نا۔ تو بس اس مثال کو سمجھ لیں، ان المتقین فی مقام امین، امن کا، سکون کا، اطمینان کا مقام ان کو ملے گا جو دنیا میں احتیاط کی زندگی بسر کریں گے، بچتے بچاتے ضرورت کی حد تک صرف اس دنیا کو لیں گے۔ اگر بغیر چیک کیے لوگوں کے عقائد، ان کے نظریات قبول کر لیا، کل قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ خود کو بچاؤ۔ دیکھیے آپ نے لوگوں کو گاڑی چلاتے دیکھا ہوگا، ڈرائیونگ کا بھی ایک تقویٰ ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ جب ڈرائیورس بندے کو ڈرائیونگ سکھاتے ہیں نا تو ایک اصول بتاتے ہیں انگلش میں، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ ڈرائیونگ ایسے کرو کہ روڈ پہ جتنے لوگ گاڑی چلا رہے ہیں ان میں سے کسی کو ڈرائیونگ نہیں آتی۔ مطلب کہ سیفٹی فرسٹ، آپ ٹھیک چلا رہے ہیں لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ سامنے سے آنے والا غلط ٹرن لے لے گا، تو خود کو بچاؤ۔ یعنی یہ مین رول ہے ڈرائیونگ کا، خود کو بچاؤ، تم نے اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا۔ جس کی جتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے نا وہ اتنی احتیاط سے چلتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ مثلا کوئی نیو برانڈ نیو لینڈ کروزر لے کے آتا ہے، روڈ پہ کیسے چلے گا؟ اسٹاپ سائن سے پہلے ہی رک جائے گا، اگلی گاڑی سے کتنا فاصلہ ہوگا، رک جائے گا، کیوں؟ کہ میری گاڑی کو رگڑنا پڑے، میری گاڑی خراب نہ ہو۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ جن کے اعمال شاندار ہونے لگتے ہیں نا، اور ماشاء اللہ آپ لوگوں کی طرح قرآن پڑھنے کے بعد جو دل میں اس کی بہار آتی ہے، وہ اتنے ہی محتاط ہو جاتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ ہر سٹاپ سائن سے پہلے ہی رک جاؤ کہ اس پہ رک رہی ہوں، رکوں کہ نہ رکوں، ہینڈ بریک لگتا ہے تقویٰ کی صورت میں۔ نئی گاڑی ہے نا، اب آپ کا بھی ایمان نیا نیا اس وقت، قرآن آپ کو نئے نئے کام کرنے کی دعوت دے رہا ہے، بڑے بڑے فیصلے کرنے کی دعوت دے رہا ہے، آپ کے لیے محتاط طریقہ کہ ہر اس غلط چیز سے بچ جائیں جو آپ کا ایمان چھین لے۔ کبھی ایسے دوست سے مشورہ نہ کریں اپنے کسی کام کا جو خود آپ کی اس کلاس سے نہیں اس طرح جڑا ہوا۔ یہ ایک چھوٹی سی نصیحت کروں گی، اپنے آپ کو بھی، دوسروں کو بھی، جو چیز آپ کی ہوتی ہے نا وہ آپ کو پتہ ہوتی ہے اپنی ضرورت، جو آپ کی کسی دکھ سکھ کے ساتھی نہیں ہے نا وہ آپ کو کبھی صحیح مشورہ نہیں دیں گے۔ آپ کو اپنے آپ ایمان بچانے ہیں، آپ اس کی کوشش کریں گے۔ اب اس کے اپوزٹ ایک لیتے ہیں، کسی کی پرانی گاڑی ہے، پہلی رگڑیں کھائی ہوئی ہے، ڈینٹ پڑے ہوئے ہیں، کیسے گاڑی چلاتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں خیر ہے نا، اب تو ویسے ہی پھینکنی ہے، یہ ٹھیک تو ہونی نہیں، غیر محتاط ہو جاؤ۔ بس یہ ہے مثال اس شخص کی جس نے گناہ لگا لگا کے اپنی روح کو داغدار کر دیا۔ ایک گناہ کرتے ہیں نا اگلا کرنا آسان ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں ہائے ہائے یہ گناہ کیا کیسے؟ اس لیے کہ گاڑی گندی ہے، پرانی گاڑی ہے، ڈینٹ پڑے، رگڑیں پڑی، اور ایسے گاڑی والے سے تو لوگ بھی بچتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیئرفلی نہیں چلانی، اس لیے اس سے دور رہو۔ تو اپنے اعمال کو خوبصورت گاڑیاں بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ امن کی باتیں کرتا ہے، فی جنات و عیون، اب تو بس وہ ہے جو تم چاہتے ہو، اچھے اچھے گھر، اچھے اچھے باغ، چشمے اور حریر اور ریشم پہن لو۔ یلبسون، ایک ہوتا ہے تم پہنو، یہ نہیں ہے یہ لفظ، یلبسون مجہول ہے، وہ پہنائے جائیں گے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نئی دلہن کا جوڑا تیار ہوا اور لوگ اس کو بڑی ادا سے پہنا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس دن ایسے سوچتی ہیں کہ ان کو چلنا بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں ریشم پہنائیں گے۔ سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، جو اوپر ہمارے کپڑوں کا باریک ہوتا ہے نا کپڑا، آرگنزا ٹائپ، اور اس تبرک موٹا ریشم جو نیچے، عموماً نیچے موٹے کپڑے کی شمیز لگائی جاتی ہے سستی سی۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے جو شمیزوں کا کپڑا ہوگا اس کو بھی ریشم کا کر دوں گا، اور ریشم تو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ وہاں کیا ہوگا۔ اور بیٹھیں گے کیسے؟ متقابلین، آمنے سامنے۔ کیوں بھلا؟ نہ دلوں میں کینہ، نہ کوئی گناہ کیا ہوا ہے کہ نظریں نہ ملا سکے، نہ دل دکھایا ہوا ہے، نہ کدورت ہے، پیٹ پھیرنے کی بجائے آمنے سامنے ہوں گے، یہ ان کی محبت کی بات ہے۔ اور کذالک، ہاں اسی طرح ہوگا، وزوجناہم بحورین عین، پھر ہم تمہاری شادیاں کروا دیں گے دھوم دھڑکوں سے، وہاں جا کے اپنے سارے ارمان پورے کرنا۔ دنیا میں شادی کا موضوع ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہے، دنیا میں ہر ایک کی شادی ہوتی نہیں، کوئی بات نہیں، یہ دنیا کون سی ہمیشہ کی ہے۔ وہاں اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے بیاہ کرائیں گے، وہاں تمہاری اپٹن ہوں گے، تمہاری مہندیاں ہوں گی، اور وہاں جا کے کام کرو، بس شرط کیا ہے کہ کچھ بن جاؤ، اور وہ کیا؟ پہلے درجے پہ مسلم بنو تاکہ جہنم سے بچ جاؤ، پھر اگلے درجے پہ محسن بن جاؤ تاکہ جنت کے اعلیٰ درجے پالو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی جنت کہ جہاں جا کر کبھی بھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اور وہاں پھل کھائیں گے امن سے، کوئی موٹے ہونے کا ڈر نہیں کہ شوگر ہائی ہو جائے گی، اب آموں کا سیزن آ رہا ہے، کتنی آزمائش ہوتی ہے گرمیاں شوگر پیشنٹس کے لیے۔ لا یسوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، آپ کوئی کہہ دے، مثال لے لیجیے اپنی زندگی جو آپ گزار رہے ہیں اس وقت، کوئی آپ کو کہہ دیں کہ اب آپ کو موت نہیں آنی، میرا حال ہم اسی پہ خوش ہیں، لیکن وہ نعمتیں، وہ جنتیں اور موت نہیں آنی، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے بچا لیا ان کو عذاب جہنم سے، کیسے فضلم میں ربی کا۔ ذالک ھو الفوز العظیم، ایک لفظ کہنے کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی، اللہ کا کلام اتنا پیارا ہے۔ فانما یسرناہ بلسانک، ہم نے آپ کی زبان پہ اس کو رواں کر دیا ہے، بس بات تو پیچھے ہماری ہے۔ کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ نصیحت پائیں۔ فارتقب انہم مرتقبون، مادری زبان میں بھی ہے، پھر بھی نہیں سنتے، پھر بھی نہیں سمجھتے، آسان ہے پھر نہیں سمجھتے، تو بس سمجھ لیں کہ ان کی بربادی کی گھڑی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت والے اعمال کرنے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا حصہ لینے والا بنا دے۔ یہاں پہ سبق بھی پورا ہوا، سورت بھی پوری ہوئی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.